آمِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ. سورہ انفال کی آخری آیت میں بتا دیا کہ اب جو وراثت کا معاملہ ہے یہ رشتوں سے ہی اس کا تعلق ہے. اور ان آیات میں وراثت کا مسئلہ بیان ہو رہا ہے. جاہلیت کے زمانے میں وراثت میں ایک یہ بھی تھا کہ اولاد میں صرف بڑے بیٹے کو وارث سمجھا جاتا تھا. اس لیے وہ یہ کہتے تھے کہ جو بڑا بیٹا ہے یہ لڑتا ہے اور باپ کا بدلہ لیتا ہے اور لڑائیوں میں حصہ لیتا ہے, اس لیے اسی کو وارث بنایا جائے, چھوٹے بہن بھائی نہیں. اور کبھی یہ ہوتا تھا کہ اگر بچے چھوٹے ہیں تو مرنے والے کی وراثت ساری اس کے بھائی لے لیتے تھے اور بچوں کو اور بیوی کو اس میں کوئی حصہ نہیں ملتا تھا. اور یہ بھی ہوتا تھا کہ جو طاقتور اس علاقے کا جو امیر یا لیڈر یا ذمہ دار سردار قبیلے کا, وہ اس وراثت کو لے لیا کرتا تھا. اور جیسا کہ ہم نے بتایا کہ کبھی ایسا ہوتا تھا کہ صرف بیٹے کو یہ وراثت مل جاتی تھی. اور یہ ہم نے اس سے پہلے بھی اس چیز کو بیان کیا کہ تبنی لے پالک کے لیے بھی حصہ تھا. تو ایک تو قتال اس کا سبب تھا, یعنی بڑے بیٹے کا لڑنے والے کو وراثت مل گئی. دوسرا معاملہ یہ تھا کہ مرنے والے کے بھائی اس وراثت کو لے لیتے تھے. اور تیسری شکل اس زمانے میں یہ تھی کہ لے پالک اولاد بھی حصے دار تھے وراثت میں. اور چوتھا وہ ولا, ولا کے بعد دوستی اور تعلق, وہ خواہ ایسا ہو کہ غلام اور آقا, یا ایسا ہو کہ ہجرت کے بعد بھائی بھائی, اور یا ایسا ہو کہ صرف دوستی اور تعلق ہے, اس وجہ سے اس کو حصہ مل گیا. اور پانچویں شکل یہ تھی کہ قبیلے کا سردار وہ اس پہ قبضہ کر لیا کرتا تھا. اس دور میں بھی جاہلیت کے زمانے کی وراثتوں والے حصوں میں سے بعض چیزیں غیر مسلموں میں اور بعض چیزیں مسلمانوں میں بھی رائج ہیں, اس لیے کہ ان کو علم نہیں ہے کہ وراثت کے اصل مسائل کیا ہیں. کئی مسلمان ملکوں میں بھی یہ ہوتا ہے کہ وہ حکومت اس مرنے والے کی جائیداد پہ قبضہ کر لیتی ہے. کئی ملکوں میں ہمیں جانے کا اتفاق ہوا, وہاں ہم نے وراثت کے مسائل پوچھے, آپ یہاں کیا مسئلہ ہے, اس میں جاپان وغیرہ میں ہمیں بتایا گیا کہ جس آدمی کا انتقال ہو جائے اس کی جائیداد وغیرہ وہ تمام آدھی تو دے دیتے ہیں اس کی بیوی بچوں کو اور باقی آدھی حکومت لے لیتی ہے. اور جو بیوی بچوں کو ملتی ہے وہ بھی لیز پہ چند سالوں کے لیے ملتی ہے, اور وہ پھر 15-20-30 سال میں وہ جو باقی آدھی ان کو ملی ہوتی ہے یہ بھی حکومت اس پہ قبضہ کر لیتی ہے. حالانکہ اس صورت میں حکومت وقت کو یہ جائیداد لینے کا اختیار ہے, کسی مرنے والے کا انتقال ہو جائے اور اس کا قریبی یا دور کا کوئی رشتہ دار وارث والی موجود نہ ہو. اب اس کی وراثت وہ متروکہ اشیاء کے ضمن میں, وہ یعنی جس کو آپ یہ کہیں گے انکلائمڈ پراپرٹیز کے نام سے, یعنی مال متروکہ بیت المال میں اس کو اس حیثیت سے داخل کیا جائے گا. یہ ایک استثنائی صورت ہے, لیکن اس کے لیے بھی باقاعدہ شرعی عدالتوں کے قاضی اس چیز کو دیکھیں گے اور دیکھنے تاکہ مرنے والے کا کوئی رشتہ دار اگر موجود ہے یا اگر اس کو اس جائیداد کی وجہ سے خیر مل سکتا ہے صدقہ جاریہ وغیرہ کی شکل میں, تو اس سے وہ محروم نہ ہو. ان آیات کا جو شان نزول ہے وہ ایک صحیح بخاری کی روایت ہے اور ایک ترمذی اور دوسری کتب میں. سیدنا جابر بن عبداللہ, ان کی اولاد نہیں تھی, بیمار ہوئے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے. یہ مدینہ منورہ سے دور رہتے تھے, 2 میل سے زیادہ کا سفر تھا. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ابو بکر کو ساتھ لیا اور پیدل وہ سفر اختیار کیا. تھوک سخت گرمی کا زمانہ اور 2-3 میل پیدل چلنا, جب آپ طویل سفر پیدل کرنے کے بعد جابر کے گھر پہنچے, تھکے ہوئے تھے, تو آپ نے ان کی حالت دیکھی, عیادت کی. یہاں سے ایک مطلب یہ معلوم ہوا کہ دیکھیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام بیمار کی عیادت کے لیے تین تین میل پیدل چل کے گئے. آج ہمارے پاس وسائل ہیں, گاڑیاں ہیں, سب کچھ ہے, لیکن ٹائم نہیں. ہر آدمی بھائی کیوں میں بزی ہوں, ہر چیز کے لیے ٹائم. اور یورپ میں تو اف, وہاں تو سر کھجانے کو فرصت نہیں. ایک عالم عجیب ہے, ایک اندھیرے میں نکلتے دوسرے اندھیرے تک مسلسل کام. تو اتنا طویل سفر اختیار کیا عیادت کے لیے, جانتے تھے کہ بیمار کی عیادت 60,000 70,000 فرشتے, 70,000 ملک, 70,000 فرشتے تمہارے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں اگر تم کسی مسلمان کی عیادت کرتے ہو. دیکھا جابر رضی اللہ عنہ بے ہوش ہیں بیماری کی وجہ سے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور جو وضو کا پانی تھا فرمایا کہ اس کو اس کے جسم سے بہاؤ کیونکہ اس میں برکت تھی. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے جسم سے جو چیز لگ گئی اس میں برکت آ گئی. صحابہ کا یہ عقیدہ تھا. 1400 سال کے بعد احمق اور عقل سے پیدل وہ اس برکت کا انکار کرتے ہیں, لیکن صحابہ صحیح بخاری میں صحیح مسلم میں حدیث کی کتابیں بھری ہوئی ہیں کہ جب آپ وضو کرتے تھے تو آپ کے وضو کا پانی صحابہ زمین پہ گرنے نہیں دیتے تھے. صحیح احادیث میں ساری روایتیں موجود ہیں. تو آپ نے اپنے وضو کا پانی کہا کہ جابر کے جسم پہ ڈالو, لیا جسم پہ جب پانی برکت والا پڑا تو وہ اٹھ بیٹھ گئے, صحت اچھی ہو گئی. تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ میری اولاد نہیں ہے اور میری جو میں مر جاؤں گا 7 یا 9 بہنیں ہیں, جائیداد میری کیسے تقسیم ہوگی؟ تو اس پر یہ آیات نازل ہوئی, یوصیکم اللہ فی اولادکم, اس میں اولاد کا ذکر بھی ہے, بیوی بچوں کا سب کا. دوسری روایات میں یہ آتا ہے کہ سعد بن ربیع ایک صحابی ہیں, احد کی جنگ میں وہ شہید ہو گئے اور اپنے پیچھے 2 بچیاں چھوٹی وہ چھوڑ گئے. تو ان کے بھائیوں نے ان کی جائیداد سب لے لی. ان کی جو بیوی تھی بیوہ, یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ شوہر کا انتقال, شہید ہو گئے جنگ احد میں اور جو کچھ بچا تھا بھائیوں نے لے لیا, میرے لیے اور بچیوں کے لیے کچھ نہیں بچا, تو وراثت کا کیا مسئلہ ہے؟ اللہ نے ان آیات کو نازل کیا. قرآن پاک میں اصحاب الفرائض کے حصے مقرر کیے گئے ہیں اور یہ 6 حصے ہیں جیسا کہ ان آیات میں ہم پڑھیں گے. نصف ہے, ربع ہے, ثمن ہے, ثلثان ہے, ثلث ہے, سدس ہے. آدھا یعنی 1/2, 1/4, 1/8, 3/2, 1/3, 1/6, 6ٹا حصہ, 3را حصہ, 2را, تہائی وغیرہ, یہ تمام چیزیں. 4 مرد اور 8 عورتیں, ان میں دادا بھی ہیں, شوہر بھی ہیں اور ماں جایا بھائی یا باپ کی طرف سے بہن, یہ تمام چیزیں آگے چل کے تفصیل سے آئیں گی. نسب کی بنیاد پر جو تقسیم یہاں ہوئی وراثت کے مسائل میں, وہ سب سے پہلے یہ چیز بیان کی کہ ایک ہے وراثت کا سبب نسب ہو, بیٹے بیٹیاں یا ماں باپ, اور دوسرا ہے نکاح, بیوی شوہر کی وارث اور حصہ دار کتنی ہے اور شوہر کو بیوی کی وراثت میں کتنا حصہ ملے گا, اور اس کے بعد پھر بھائی بہن وغیرہ. تو پہلی چیز اولاد کے لیے بیان کی, یوسی عیسا کا معنی ہے ایسی بات کرنا, ایسا حکم دینا جو پختہ ہو, جس کے اندر تاکید ہو. اس لیے فرمایا یوصیکم اللہ, اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے, اللہ تمہیں تاکید کر رہا ہے, سمجھا رہا ہے پکی بات. فی اولادکم, تمہاری اولادوں کے بارے میں جو حصے ہیں, للذکر مثل حظ الانثیین, للذکر مرد کے لیے مثل حظ الانثیین, 2 عورتوں کے برابر. کہ اولاد کو والدین پر مقدم اس لیے کیا کہ اولاد کو والدین پر مقدم اس لیے کیا کہ والدین تو بڑے ہیں, وہ تو اپنا حصہ کسی نہ کسی طرح لے لیتے ہیں, کچھ نہ کچھ ان کو مل جاتا ہے, لیکن اولاد چونکہ چھوٹی ہوتی ہے اور یتیم ہو جاتے ہیں, ان کا حق کھا جانے کا زیادہ خطرہ رہتا ہے, اس لیے پہلے اولاد کے حقوق بیان کیے. اس میں والدین کے لیے بھی عبرت ہے, وہ ہمیشہ صرف اپنے حق کی بات کرتے ہیں لیکن اولاد کے حق کو بھول جاتے ہیں. ہر ماں اور ہر باپ اپنی اولاد سے کہتے ہیں کہ میرا حق, میرا حق, میں تمہاری جنت ہوں, میں تمہاری, ارے بھائی تم جنت جہنم ہو, لیکن یہ جو اولاد ہے اس کا کوئی حق نہیں. اللہ نے اولاد کا حق ماں باپ کے حق پر مقدم کیا, ماں باپ کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اولاد کے بارے میں تم اللہ سے ڈرو اور اپنا جو ویٹو پر نہیں ہے پاور اس کو نہ استعمال کرو اولاد کے خلاف, یہ شیطان کے خلاف استعمال کرو. تو اولاد کا والدین کو اسی طرح خیال کرنا چاہیے جیسے اولاد والدین کا خیال کرتی ہے, یہ نہ ہو کہ بس اس کو کھینچتے رہو حتیٰ کہ آخری قطرہ خون کا بھی بچے سے کھینچ لو, اور فرمائش پہ فرمائش, فرمائش پہ فرمائش, اب یہ چیز بھیجو, اب پیسے بھیجو, اب فلاں کے لیے چیک بھیجو, اب فلاں بیٹی کی شادی کرنی ہے, اور فلاں داماد کو لے کے دینا ہے, اور فلاں اس کی فکر نہیں کہ یہ بیچارہ مسکین کولوں کی بیل کی طرح جو 24 گھنٹے کام کر رہا ہے, یہ بھی انسان ہے, اس کی بھی ضرورتیں ہیں, اللہ تم سے ان کے بارے میں بھی پوچھے گا. تو ہر والدین صرف اپنے حق کی بات کرتے ہیں, اولاد کو بھول جاتے ہیں. یہاں اللہ نے اولاد کے حق کو ماں باپ کے حق پر مقدم کیا. اچھا دوسری بات, للذکر مثل حظ الانثیین, لڑکے کے لیے اس میں سے ایک ہے جو دو لڑکیوں کے لیے ہے, یہ نہیں فرمایا کہ للانثیین مثل حظ الذکر, ہونا یہ چاہیے تھا, یہ کہا جاتا کہ دو لڑکیوں کو ایک لڑکے کے برابر ملے گا. دو لڑکیوں کو ایک لڑکی, فرمانے للذکر لڑکے کے لیے اس میں سے ایک ہے جو دو, یہاں فرمایا کہ یہ اس لیے بتایا تاکہ یہ بتایا جائے ماں باپ کو اور بھائیوں کو کہ بہنوں کا اور بیٹیوں کا حق ہے, یہ جو تم ان سے لکھوا لیتے ہو شرما شرمی میں یا کسی اور وجہ سے, بہنیں بھی لکھ دیتی ہیں کہ ہمارا کوئی حصہ نہیں ہے ہم نے معاف کر دیا, بیٹیوں سے بھی لکھوا لیتے ہو کہ تم اپنے لیے جہنم کا ایندھن اور جہنم کی آگ لے رہے ہو, بہنوں اور بیٹیوں کو حصہ نہ دینا, خواہ وہ لکھ کے دے دیں یہ حرام ہے. ہاں البتہ یہ ہے کہ وہ بہنیں اور بیٹیاں اتنی مالدار ہوں کہ انہیں واقعی ضرورت نہ ہو اس حصے کی, اور وہ خوشی سے بھائیوں کو مستحق سمجھتے ہوئے دے دیں, اور ایسا نہیں بلکہ جبرن یا کسی اور لالچ وغیرہ دے کے, اور بہنیں بیچاری کہتی ہیں کون بھائیوں سے لڑے گا, اگر ہم نے حصہ مانگا تو بھائی آنا جانا چھوڑ دیں گے, بیٹیاں یہ کہتی ہیں اگر ہم نے حصہ معاف نہیں کیا تو ابا ناراض, ساری زندگی ہمیں منہ نہیں دکھائیں گے, بھائی بھی ناراض, تو وہ بیچاریاں شرم کی وجہ سے, اور کیونکہ ان کو بیٹیوں کو بیٹوں کی نسبت زیادہ ماں باپ سے محبت ہوتی ہے اور بہنوں کو اپنے بھائیوں سے زیادہ محبت ہوتی ہے, تو وہ اس محبت کی وجہ سے بیچاریاں نہ چاہتے ہوئے بھی اپنا حصہ چھوڑ دیتی ہیں. تو جو بھائی اور جو باپ ماں یہ کام کرتے ہیں وہ جہنم کی آگ اپنے لیے دنیا میں لے رہے ہیں. تو نماز روزہ حج زکات یہ آپ کو بچا نہیں سکے گی جہنم کی آگ سے, اس لیے کہ آپ نے ظلم کیا ہے, اور ظلم کے بارے میں فرمایا کہ قیامت کے اندھیروں میں سے ایک اندھیرا ہے, اور ظلم ظلمات یوم القیامہ, قیامت کے دن کے اندھیروں میں سے ایک اندھیرا ہے, تو خود سوچ لو. تو بھائیوں کو اور ماں باپ کو اچھی طرح سوچ لینا چاہیے جو بیٹیوں اور بہنوں کو محروم کرتے ہیں. لڑکے کا حق لڑکیوں سے زیادہ اس لیے نہیں ہے کہ لڑکا اللہ کی نگاہ میں زیادہ محبوب ہے, اللہ کو مرد عورت کے مقابلے میں اللہ کو زیادہ محبوب, ایسی کوئی بات نہیں, یہاں مرد کی فضیلت نہیں ہے. ہم نے پہلے بتایا کہ وراثت کے حصوں کی تقسیم فضیلت کی وجہ سے نہیں ہوئی بلکہ ذمہ داری کی وجہ سے ہوئی ہے, اور یہ اللہ کی تقسیم ہے, اس پر اعتراض کرنے کا کسی بشر کو حق حاصل نہیں ہے. تو مرد کا ایک حصہ عورتوں کے دو حصے کے برابر اس لیے نہیں ہے کہ مرد افضل ہے، اس لیے ہے کہ مرد کی ذمہ داری زیادہ ہے اور مرد زیادہ خرچ کرتا ہے. کیونکہ عورت، لڑکی، بہن، بیٹی، وہ بہرحال اپنے گھر چلے جاتی ہے تو اس کا شوہر اس پہ خرچہ کرتا ہے، تو اس کو خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں رہتی، اس کو پیسے وغیرہ کی ضرورت نہیں رہتی. جبکہ مرد اور لڑکا اس کی ذمہ داریاں زیادہ ہوتی ہیں، بیوی بچوں کا، بہن بھائیوں کا، ماں باپ کا، اور اس وجہ سے مرد کا حصہ لڑکیوں سے زیادہ رکھا گیا اس کی ذمہ داری کی وجہ سے، کہ چونکہ یہ خرچ کرتا ہے. وہ امکانت واحد ہاں للذكر مثل حظ الانثى، ایک بات تو یہ ہوگا، فان كن نساء فوق اثنتين، دو سے زیادہ ہیں اگر یہ لڑکیاں، فلهن، ان کے لیے کیا ہے، ثلث ما ترک، ان کے لیے دو تہائی ہے اس میں سے جو اس نے چھوڑا. وہ امکانت واحد، اور اگر وہ ایک لڑکی ہے، فلح النصف، تو پھر اس کو آدھا ملے گا، ایک ہی بیٹی ہے اس کو آدھا ملے گا. مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر، ایک لڑکا اور دو لڑکیاں، تو کل مال آدھا کر کے ایک حصہ لڑکے کو اور باقی دو حصے لڑکیوں کو ملیں گے. اگر بیٹا نہ ہو، صرف بیٹیاں ہوں، فَإِنْكُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، یا دو سے زیادہ ہو، فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، یہ بتا دیا. اچھا، یہ جو سب کو کل ترکے کا دو تہائی ملے گا، ایک تہائی جو بچ جائے گا، فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ کے علاوہ، وہ دوسرے رشتہ داروں میں تقسیم کیا جائے گا. وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً، اگر صرف ایک لڑکی ہو، فَلَهَا النِّصْفُ، دوسری کوئی لڑکی یا لڑکا نہ ہو، اکیلے کی لڑکی ہو، تو اب اس کو کل مال کا آدھا حصہ اس لڑکی کو ملے گا. باقی آدھا جو ہوگا وہ اس مرنے والے کے باپ، بھائی وغیرہ، ان لوگوں کو ملے گا، جیسا کہ یہ تقسیم آگے آ کے بتائی جائے گی. تو اولاد کے بارے میں یہ بتا دیا، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ. یہ ایک صورت تھی. اب دوسری صورت، ماں باپ کو حصہ ملنے کی ہے. اولاد کا تو یہ معاملہ تھا، اور ماں باپ اگر ہیں، مرنے والے کے ماں باپ ہیں، تو اب ماں باپ کا نمبر آئے، وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، مرنے والے کے ماں باپ میں سے ہر ایک کو، لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ، ہر ایک کو سدس، چھٹا حصہ ملے گا، مِن مَّا تَرَكَ، جو اس نے چھوڑا. اِن كَانَ لَهُ وَلَد، اگر اس کی اولاد ہے، اگر اولاد ہے تو مرنے والے کے ماں باپ کو چھٹا حصہ ملے گا. یہ ہوگی ایک صورت. دوسری صورت یہ ہے، فَإِن لَمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ، مرنے والے کی اولاد نہیں ہے، وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ، ماں باپ صرف ماں باپ ہی اس کے وارث ہوئے، اس صورت میں فَلِأُمِّهِ، اب اس کی ماں کو الثلث، ایک تہائی ملے گا، اور جو باقی جو تہائی ہوگا ظاہر ہے وہ اس کو ملے گا، باپ کو ملے گا. یہ دوسری شکل تھی. تیسری شکل یہ ہے، فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، اگر اس کے بھائی بھی ہیں، اگر بھائی ہیں تو اب ماں کا جو ایک تہائی تھا وہ نہیں رہا، اب ماں کو پھر وہ چھٹا حصہ ملے گا جس کا ذکر پہلے آیا تھا. فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، اگر بھائی ہیں اس کے، فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، اب ماں کو چھٹا حصہ ملے گا، چھٹا حصہ ماں کو ملے گا، اور جو باقی بچ جائے گا وہ باپ کو ملے گا. وصیت کے بعد یا قرض کی ادائیگی، اب یہ وصیہ اور قرض کا لفظ بار بار آ کر یہ بتا رہا ہے کہ وراثت کی تقسیم، وارثوں کو جو حصے ملیں گے وہ مرنے والے کی قرض کی ادائیگی اور وصیت کے بعد ہوں گے، اگر وہ وصیت جائز ہے تو اس کے بعد یہ تقسیم ہوگی. یہ تین شکلیں والدین کے حقوق کی بیان ہوئیں، اور آگے چل کے یہ فرمایا کہ دیکھو، آباؤکم، تمہارے باپ دادا، وہ ابناؤکم، اور تمہارے بیٹے بیٹیاں، پوتے پوتیاں، لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا, تم نہیں جانتے کہ ان میں سے کون تمہیں زیادہ فائدہ پہنچانے والا ہے. آج تو دنیا میں تم نے کسی کی خدمت سے یا اس کی سیاست اور چالاکی اور عیاری اور مکاری سے, لیکن اولاد میں ایک بیٹی یا ایک بیٹا ایسے ہے کہ بہت بڑے سیاستدان ہیں. سیاستدان کا مطلب جھوٹ, مکاری, عیاری, چالاکی, چرب زبانی. تو وہ ہاتھ پھیر پھیر کے ماں باپ کو اپنے قابو میں کر لیتے ہیں, دوسرے بھائیوں اور بہنوں کے خلاف کر لیتے ہیں. تو ماں باپ بے وقوف یہ سمجھتے ہیں سادہ لوہی میں, احمق پن میں, ناسمجھی میں یا کسی اور وجہ سے کہ یہی میرے خدمت کرنے والے یہی ہیں, باقی تو بیکار بچے ہیں, میری اولاد کام کی نہیں, صرف ایک ہی بیٹا کام کا ہے. لیکن یہ ایک جو حضرت ہے یہ صرف وہ وراثت کے چکر میں کہ فلاں مکان لکھوا لوں اور فلاں دکان لکھوا لوں اور وہی لکھوا لیتے. تو فرمایا کہ یہ کبھی ایسا ہوتا ہے, ہاں تو تم نہیں جانتے کہ ان میں سے کون تمہیں فائدہ پہنچانے والا ہے, اس لیے ایک کو دیکھ کر دوسروں سے بالکل آنکھیں بند کر لینا یہ مناسب نہیں ہے. فریضۃً من اللہ, حصوں کی تقسیم یہ اللہ کی طرف سے مقرر کر دیا گیا ہے, اس میں تم ہیر پھیر نہیں کر سکتے. کوئی تمہاری خدمت کرے تب بھی اس کو وہی ملے گا جو اللہ نے مقرر کیا, اور جو تمہاری خدمت نہیں کرتا اس کو بھی وہی ملے گا جو اللہ نے مقرر کیا. تم خالق اور مالک نہیں ہو, تم ماں باپ ہو. حصے مقرر کرنا تمہارا کام نہیں ہے, اللہ نے مقرر کر دیا. فرما بردار ہے اس کو اس کا اجر و ثواب ملے گا, نافرمان ہے اس کو اس کی سزا ملے گی. حصے کم زیادہ تم نہیں کر سکتے, کسی اولاد کو اس کے حصے سے محروم نہیں کر سکتے. اور ہم نے پہلے بتایا اولاد کو عاق کرنا یہ شریعت میں جائز, شریعت میں عاق کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. اسلام میں عاق پن واق پن کچھ نہیں ہے, یہ لوگوں نے اپنی طرف سے بنا لیا ہے. اولاد فرما بردار ہو نافرمان ہو اس کو حصہ ملے گا, یہ اللہ کا فیصلہ ہے. ماں باپ راضی ہو ناراض ہو اللہ کا فیصلہ. اس لیے فرمائے فریضۃً من اللہ, اللہ نے مقرر کیا, اور تم اللہ سے زیادہ ہوشیار بننے کی کوشش نہ کرو. ان اللہ کان علیما حکیما, اللہ جانتا ہے, اللہ کے پاس حکمت ہے, اس نے جس کو جتنا حصہ دیا وہ اسی کا مستحق تھا, اس لیے حصے بہرحال اس کو ہر حال میں ملیں گے. وراثت کی تقسیم میں یہ تو تھا نسب, اولاد یا باپ ماں. وراثت میں دوسرا جو سبب ہے وہ ہے نکاح. وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن, اس کی چار صورتیں ہوں گی. تمہارے لیے آدھا حصہ ہے جو چھوڑا ازواجکم, تمہاری بیویوں نے. بیوی اگر مر جائے اور جو کچھ وہ چھوڑے, اِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَد, اگر اس بیوی کی اولاد نہیں ہے, اس بیوی کی اولاد اگر نہیں ہے تو اس کی وراثت میں شوہر کو آدھا حصہ ملے گا. ایک بات تو یہ ہوگی. دوسرا فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَد, اور اگر ان کے لیے اولاد ہے, ان کی اولاد ہے, فَلَكُمُ الرُّبُعُ, تو تمہارے لیے شوہروں سے کہا جا رہا تمہارے لیے چوتھا حصہ ہے. مِمَّا تَرَكْنَا, جو عورتیں چھوڑ جائیں وصیت کے بعد جن کی انہوں نے وصیت کی, یا قرضہ. تیسری شکل وَلَهُنَّ الرُّبُعُ, یہ شوہروں کا حق تھا. اب یہ تو نہیں کہ بیوی ہی مرے گی شوہر نے مرنا نہیں, تو شوہر بھی تو آخر مرے گا. تو تم جو یہ فکر کرتے ہو کہ بیوی کا حصہ ہمیں مل جائے, یا بیوی اگر یہ سوچے کہ کب یہ جائیں جان چھوٹے تو مجھے کچھ ملے, تو بھائی مرنا تم نے بھی ہے اس نے بھی ہے, سب نے مرنا ہے. تمہیں جو کچھ ملے گا وہ بھی تم چھوڑ جاؤ گے, اسے جو کچھ ملے گا وہ بھی تم وہ چھوڑ جائے گا ساتھ لے کے, نہ وہ جائے گا نہ تم جاؤ گے. انسان اتنا حریص ہے, اتنا طماع ہے کہ اپنے ہاتھوں سے دفن کرتا ہے, وہ پھر یہ بھول جاتا ہے کہ آج جن کو تم نے کندھا دیا کل اسی طرح تمہیں بھی کندھا دے کر لے جائیں گے. کل ابن انثى وان طالت سلامته يوما على آلتن حدبا محمول، ہر ایک کل ابن انسا، ہر حوا کا بیٹا ابن آدم، وہ انطالت سلامت ہو، خوب لمبی عمر جی لے، یومن ایک دن ضرور ایسا آئے گا، علی آلتن حدبا محمول، کندھوں پہ جو چیز رکھ کے لے جائی جاتی ہے لاش، اس پہ اس نے جانا ہے ادھر. اب وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ، اگر تم شوہر مر جائے تو عورتوں یعنی بیویوں کے لیے چوتھا حصہ ہے، مِمَّا تَرَكْتُمْ شوہروں تم جو کچھ چھوڑ جاؤ گے اس میں سے، إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ، اگر تمہارا کوئی بیٹا بیٹی نہ ہو، اولاد نہیں ہے، تو تم جو کچھ چھوڑو گے اس میں سے عورت کے لیے چوتھا، اور اگر عورت مر جائے تو شوہر کے لیے کیا بتایا تھا، وَلَكُمْ نِصْفُ، تمہارے لیے آدھا ہے، بیوی کے لیے چوتھا. اگر اولاد نہیں ہے، فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ، اگر تمہاری اولاد ہے، فَلَهُنَّ الثُّمُنُ، تو عورتوں کو پھر چوتھے کے بجائے پھر ثُمُن، آٹھواں حصہ ملے گا. مِمَّا تَرَكْتُمْ، جو کچھ تم چھوڑ دو، من بعد وصیت توصون بها او دین، اس وصیت کے بعد جو تم کرتی ہو یا قرض کی ادائیگی کے بعد. یہاں اس مقام پر اولاد اور ماں باپ کے حصے کے بعد، یہاں اس آیت نمبر 12 میں شوہروں اور بیویوں کے حصے یہاں بیان کیے. فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. اب ایک تیسرا مسئلہ جو یہاں سے شروع ہو رہا ہے، نسب اور رشتے کے بعد، وہ ہے مسئلہ کلالہ، جس کو اس صورت کے آخر میں دوبارہ بیان کیا جائے گا تفصیل سے. وہ یہ ہے، وَإِن كَانَ رَجُل، مرنے والا مرد ایسا ہے، يُورَثُ كَلَالَة، اس نے اپنی وراثت کلالہ کی شکل میں چھوڑی. کلالہ وہ مرد یا وہ عورت جس کے اصول اور فروع میں کوئی بھی رشتہ دار موجود نہ ہو. اصول یعنی باپ دادا اوپر، اور فروع بیٹا پوتا نیچے. اصول اور فروع، ان رشتوں میں کوئی بھی اس کا زندہ نہ ہو. کلالہ اسے اس لیے کہتے ہیں، یہ کل سے ہے، کل کے معنی عاجزی، اس کو کل اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ عاجز ہوتا ہے، مسکین ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کا یعنی رشتہ بالکل ختم ہو جاتا ہے، رشتہ دار کوئی نہیں ہوتے، نہ باپ کی طرف سے اور نہ اولاد. تو ایسے شخص کے بارے میں فرمایا، وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ، اگر مرنے والے مرد کی وراثت کلالہ ہے، اَوْ اِمْرَأَةٌ، یا وہ عورت ہے، یعنی کلالہ مرد یا عورت، وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، اور اس کے لیے ایک بھائی یا ایک بہن ہے. یہاں بھائی اور بہن سے مراد، جیسا کہ مفسرین نے فرمایا، اخیافی بھائی بہن، یعنی وہ بھائی بہن جو ماں کی طرف سے ہو، باپ کی طرف سے نہیں. باپ کی طرف سے علاتی ہوتے ہیں، اور یہ اخیافی، اور اس پہ امت کا اجماع ہے. ظاہری طور پہ قرآن پاک کی اس آیت میں ایسی کوئی وضاحت نہیں ہے جو یہ بتائے کہ کلالہ، اس کا بھائی اور بہن یہ اخیافی ہوں گے، یعنی بھائی اور بہن ماں کی طرف سے ہوں گے، باپ کی طرف سے نہیں. لیکن احادیث میں بھی یہ چیز آئی ہے، اور اس پر اجماع امت بھی ہے، اور کلالہ کے جو اور مسائل بیان ہوئے ہیں، اگر یہاں یہ چیز نہ مانی جائے کہ یہ صرف ماں کی طرف سے بھائی بہن مراد ہیں، تو آیات میں تعارض آتا ہے. اسی لیے علماء نے یہ فرمایا کہ قرآن کو بھی علماء اور علم کے بغیر ہر آدمی قرآن کو سمجھ نہیں سکتا. صرف ظاہری آیات کے ترجمے کو لیا جائے تو یہاں بات بن نہیں سکتی. اس لیے علم اور علماء کی بہرحال ضرورت ہر حال میں رہتی ہے. تو یہ بھائی اور بہن اگر ماں کی طرف سے ہوں تو فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا ان دونوں میں سے ہر ایک کو السدس چھٹا حصہ ملے گا, ایک بھائی یا ایک بہن ہو. اور یہ یہاں جو بھائی اور بہن ہو یہ صرف ماں کی طرف سے ہوں, حقیقی بھائی یا بہنیں نہ ہوں یا ان کا ذکر یہاں نہیں ہے, اس لیے بھی کہ اس چیز کو اس صورت کے آخر میں بیان کیا جائے گا. یہاں ایک اجمالی چیز بیان ہو رہی ہے. یہ تو ہوگی ایک بات خلالہ کا مسئلہ. اخ اور اخت, ایک بھائی یا ایک بہن ماں کی طرف سے. فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ, ماں کی طرف سے جو بھائی یا بہن ہیں یہ اگر ایک سے زیادہ ہیں, کئی بھائی کئی بہنیں ہیں, تو فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ, تو پھر چھٹا حصہ نہیں ہوگا, پھر ایک تہائی جو ہوگا اس کو ان سب میں تقسیم کیا جائے گا, یہ سب شریک ہو جائیں گے ایک تہائی میں. یہ ماں جائے بھائی بہن کلالا کے. اور یہ بھی ظاہر ہے وصیت من بعد وصیت یوصى بها او دین غیر مضار, کسی کو نقصان نہ ہو. تو کلالا کے حقیقی بھائی بہن ہو. ہاں, اب یہاں سے علماء نے یہ مسئلہ نکالا کہ یہاں تو یہ بتا دیا کہ وہ شخص جو کلالا ہے اس کا باپ یا اولاد میں سے کوئی نہیں ہے, اس کے ماں جائے بھائی بہن ہو, ایک بھائی یا ایک بہن تو چھٹا حصہ, اور اگر ماں جائے بھائی بہنیں ایک سے زیادہ ہیں تو پھر ایک تہائی سب میں تقسیم ہوگا. اگر اس کے حقیقی بھائی یا بہنیں ہوں باپ کی طرف سے تو پھر ایک مرد کا حصہ دو کے برابر ہوگا, جیسا کہ پہلے ہم نے پڑھا تھا. اولاد کے بارے میں کیا پڑھا تھا؟ یوصیکم اللہ فی اولادکم لِلذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ, اولاد کے لیے ایک کا مرد کا دو لڑکیوں کے برابر, پھر وہ قانون یہاں لاگو ہوگا. غیر مضار, وراثت کی تقسیم ایسی ہو کہ کسی کو نقصان نہ پہنچے, یعنی ہر حصے دار کو اس کا حصہ مل جائے جیسے اللہ نے فرمایا. ان رشتوں کے علاوہ جو باقی رشتے ہیں ان کی تقسیم احادیث میں موجود ہے اور فقہا نے اس کی پوری تفصیل بیان کی ہے کہ قریب کا رشتہ دار یا دور کا رشتہ دار کون کون وراثت میں حصہ دار ہے. وصیت من اللہ واللہ علیم حلیم, اللہ کی طرف سے مقرر کی ہوئی فرض چیزیں ہیں اور اللہ تعالی علم والا ہے اور بردبار ہے. پہلے فرمایا علیما حکیما اور پھر فرمایا کہ علم والا اور بردبار ہے. کسی کی وقتی زیادتی پر اگر اس کی پکڑ نہیں ہوتی تو وہ اس پہ اترائے نہیں, تکبر نہ کرے. اللہ تعالی بردبار ہے لیکن اللہ تعالی بھولتا نہیں ہے. اگر وقتی طور پہ تم نے زیادتی کی ہے, کسی حصے دار کو حصہ نہیں دیا, بھائی کو محروم کر دیا یا ماں باپ سے دھوکہ دے کے لکھوا لیا اور اپنے بھائی کو محروم کر دیا یا بہن کو, تو دنیا میں تم کتنا عرصہ جی لو گے اور اس پراپرٹی جائیداد کا کیا کرو گے؟ جب تم قبر میں جاؤ گے تو کون سا مکان, کون سا پلاٹ, کون سا بنگلہ اور تم یہ گاڑیاں یا نقد پیسہ اپنے ساتھ لے کر جاؤ گے؟ نہ کوئی لے کر گیا ہے اور نہ تم لے کر جاؤ گے. ہر حصے دار کو اس کا حصہ, اور بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ حصے داروں میں جن کو اللہ نے دیا ہے, جن پہ اللہ کا کرم ہے, وہ رضا کارانہ طور پہ اپنا حصہ لیں اور لینے کے بعد دوسرے حصے داروں میں جو زیادہ غریب اور مسکین ہیں ان کو دے دیں لوجہ اللہ, یا اس حصے کو لے کے اللہ کے نام پہ وقف کر دیں. یہ ثواب مرحوم کو بھی ملے گا, آپ کو بھی ملے گا. مکان قرآن کی تحفیظ القرآن کے لیے یا کسی اور اچھے کام کے لیے مکان وقف کر دو, کمرہ وقف کر دو, زمین وقف کر دو, تو یہ صدقہ جاریہ ہے, مرحوم کو بھی ثواب اور تمہیں بھی ثواب. لیکن اگر خود لے لو دس بیس پندرہ سال تک تم اس سے استفادہ کرو گے, اس کے بعد جیسے تمہیں ملا کسی اور کا تھا تو تمہارا کسی اور کے پاس چلا جائے گا, ثواب وغیرہ تمہیں نہیں ملے گا. تو اپنی زندگی میں اپنے مکانوں جائیداد زمین میں ایک حصہ ضرور ایسا بنا لو جو اپنی زندگی میں اس کو وقف کر دو ابھی سے, اور ایک چھوٹا سا کمرہ ہی کیوں نہ ہو ابھی سے وقف کر دو. یہ تحفیظ القرآن کے لیے وقف ہے, بچے اور بچیوں کی پڑھائی کے لیے وقف ہے, تاکہ مرنے کے بعد قبر میں تمہارے لیے صدقہ جاریہ یہ چیز کام آنے والی ہے. تلک حدود اللہ, یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں. ومن یطع اللہ ورسولہ, جس نے جائیداد اور وراثت اور تمام معاملات میں اللہ اس کے رسول کی اطاعت کو اختیار کیا, یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا, اللہ اس کو باغات میں داخل کریں گے جہاں نہریں بہ رہی ہوں گی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی. وذلک الفوز العظیم, یہ ہے حقیقی کامیابی, اصل کامیابی یہ ہے اطاعت کو اس نے اختیار کر لیا. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی, وَيَتَعَدَّ حُدُودَ, حدوں کو توڑا تو ڈھیل مل گئی لیکن انجام کیا ہوگا. وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ہے, وَالْعَاقِبَةُ لِلْخَاسِرِينَ نہیں ہے, لِلْفَاجِرِينَ لِلْمُجْرِمِينَ, اچھا انجام متقین کا ہوتا ہے, اور جو نافرمانی والا راستہ اختیار کرتا ہے اس کا انجام اچھا نہیں ہوتا. کیا ہوگا انجام؟ یدخلہ نارا خالدا فیہا, آگ میں داخل کیا جائے گا اس کو, پھر وہاں رہے گا ہمیشہ ہمیشہ. ولہ عذاب مہین, ذلت والا عذاب اس کو دیا جائے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.